پہلو لقطت من لسانی یفقہو قولی، سبق نمبر 122، آیت نمبر 1 سے 18، سورۃ یوسف. لیسن نمبر 122، آیت نمبر 1 to 18، سورۃ یوسف. براہ راست آیات پہ جانے سے پہلے کچھ باتیں سورۃ کے بارے میں کریں گے. سورۃ یوسف ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر کی سورۃ ہے، 111 آیات ہیں. اس سورت کا نام سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے. مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ دو بہت بڑے سہارے تھے اللہ کے نبی کے لیے اس دنیا میں. خدیجہ گھر کی ڈھارس دینے والی تھیں اور ابو طالب باہر کی دنیا میں آپ کے بہت بڑے ساتھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے تو پھر ایک ہی طرف سے نہیں، کئی طرف سے آزماتا ہے. جب کہ مکہ والوں کی طرف سے شدت بڑھی تو یہ دو قیمتی سہارے بھی اللہ نے لے لیے. اصل میں یہ وقت بندے کو توحید سکھانے کے ہوتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھی سکھائی، انسانوں کو بھی سکھائی کہ بعض دفعہ جن لوگوں کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے وہ ایک سے کر کے دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے. ایسے وقت میں مکہ والوں کی جرت بڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاریاں کرنے لگے، اور حالات یہ تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دے دیں. چنانچہ یہود کے پاس مکہ والے گئے اور کہا، کوئی ایسی بات کہو کہ جو ہم اس نبی سے پوچھیں تو اس کے نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا دعویٰ کھل جائے. کیونکہ ان کے تو دل مانتے تھے نا کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور جب دل میں شک ہو یا اس حد تک یقین کے درجے کا یہ شک ہو چکا ہو تو واقعی پھر انسان کو حقیقت حقیقت نہیں لگتی. چنانچہ یہود جو کہ اپنی کتابوں میں بہت سارے پچھلے واقعات پڑھ چکے تھے، جانتے تھے، انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ جاؤ پھر اس نبی سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام مصر کیوں آئے، جبکہ یہ تو کنعان میں رہتے تھے، ملک شام کا جو شہر ہے. نبیوں کے جو قصے ابھی تک ہم نے پیچھے پڑے ہیں نا، مکہ والے یا عرب والے کسی نہ کسی ناطے سے اس کو جانتے تھے. ان کے ہاں لوگ داستانوں کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں انبیاء کرام کے جو قومیں تھیں ان کے کچھ نہ کچھ تذکرے ملتے تھے، لیکن حضرت یوسف اور ان کی قوم یا ان کی زندگی کے بارے میں مکہ والے تو مکہ والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں جانتے تھے. تب تک اللہ نے نہ دیا نہیں پتہ چلا، نہ کبھی اللہ کے نبی نے اتنے پچھلے تقریباً 12 سال، 10-12 سال میں آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہ کیا تھا. اب یہ بات بالکل ایک انہونی، یہ ایک نئی بات چھیڑنا یا ایک ایسا سوال پوچھ کے آؤ جس سے ہمیں فتنہ پھیلانے کا موقع ملے کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ان کو، بس ایسے ہی بڑے بنے بیٹھے ہیں، یہ اسٹائل تھا. خیر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں نقطہ دیا. اور شر پسند جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر ہمیشہ ایسے ہی مسئلوں پہ رہتی ہے. تو کہا کہ اب ہم اللہ کے نبی کو جھٹلا دیں گے. جب آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ جی ہم تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیے یہ کیسے آگے، تو اس موقع پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورے کا پورا واقعہ اس ایک صورت میں بیان کر دیا. حضرت یوسف کی کہانی کی یہ خوبی ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں آتی ہے. حضرت یوسف کا نام صرف نام کی حد تک ہمیں ایک دو جگہ اور ملتا ہے باقی انبیاء کے نام کے ساتھ، لیکن سنین کی جو زندگی کی کہانی ہے وہ صرف ہمیں یہی ملتی ہے، اور پوری کی پوری صورت پھر ایک ہی جگہ نازل ہوئی. قرآن پاک کی مختلف صورتیں ابھی تک ہم پڑھتے آئے، جیسے مثلا صورت بقرہ طویل ترین صورت ہے، لیکن لفظ بقرہ ہے، لیکن گائے کا کوئی اتنا لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے. وہاں پوری صورت کا موضوع گائے نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی ہوئی ایک چیز وہاں بیان ہوئی. اسی طرح کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن کے نام سے ہی اس کا پیغام اور اس صورت کا مین تھیم پتہ چلتا ہے. تو صورت یوسف جو ہے وہ ایسے ہی ہے. پوری صورت میں 4 آیتوں کے سوا پوری کی پوری صورت جو ہے یہ مکی ہے، تسلسل سے مطلب واقعہ آتا ہے. اور اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں A to Z بات ہے. اب ایک تو یہ کہ آپ کو ان کی پوری کہانی سنا دی جائے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی پیارے انداز سے سنائی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو رکھی ہیں وہ عبرت کے لیے رکھی ہیں. کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی اس کو صرف کہانیاں سناؤ اور کرو. یہ ایک وجہ بنی سورۃ یوسف کے نزول کی. ایک دوسری بھی حکمت کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی جو سورۃ یوسف کے نزول کے بارے میں تھی، وہ کیا تھی کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب بہت ہی مشکلات سہی برداشت کی تو ایک دن آپ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہمیں انبیاء میں سے کسی کا قصہ سنائیے, کچھ تو امید پیدا ہو. ایسی نا جیسے بچہ بہت روتا ہے, دکھی ہوتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے اس کو, تو پھر ماں اس کو گود میں لے کے کہانی سناتی ہے, ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا, تو وہ غم بھول کے بندہ کہانی میں کھو جاتا ہے. تو بس روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے یہ کہانی سنائی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ نزول کے وقت پہ سنائی تھی یا بعد میں کسی موقع پہ سنائی تھی. اور پھر ایک اور چیز اس سورت کے ناطے سے جو ہمیں دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسے حالات رکھتے ہیں. ایک اور وجہ جو اس سورت یوسف کے ناطے سے حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کی حکمت ہے وہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ, جن کی کتابوں میں حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے آتا تھا, لیکن انہوں نے اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کیں, اتنے اضافے کر دیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک رومانٹک شخص, ایک ظالم اور بربریت کا شکار بادشاہ تک پیش کر دیا, اور ایسی ایسی کہانیاں پیش کر دیں کہ جس سے حضرت یوسف کے کردار پر دھبے لگ رہے تھے. کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گی جو پھر پوری صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا رد ہمیں دکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں بغض ہے. یہاں یہ بھی بات ابھی ہی چلے سمجھ لیں, آگے جا کے اخوان یوسف کی بات ہونے والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, کل 12 بھائی تھے, جن میں سے یوسف اور بنیامین ایک ماں میں سے تھے. اس کے بعد اس ماں کا انتقال ہو گیا ہوا تھا یا پہلے سے ہو چکا تھا, اور انہی کی بہن یا کسی اور عورت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی. باقی بیٹے جو تھے 10 بیٹے, وہ دوسری بیویوں میں سے تھے, ایک سے تھے یا زیادہ سے, اس کے بارے میں مختلف شواہد ملتے ہیں جس کا ہماری اس کہانی سے یا ہمارے اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت یوسف اور جو بنیامین تھے یہ کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. کیوں؟ کہ باپ تو سب کا ایک ہی تھا, مائیں فرق تھیں. آج بھی ایک ہی مرد کی دو بیویاں ہوں اور دو گھروں کی اولاد ہو تو ماں کا کردار, ماں کا اخلاق, ماں کا اٹھنا بیٹھنا بچوں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی کہ ایک ہی گھر ہے لیکن دو طرح کے بچے پل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک پہلی ماں سے تھے جو بڑی شائستہ, بڑی مہذب, بڑی نپی تلی تھی, اور دوسرے بچے جو ہیں وہ دوسری ماں سے تھے جس میں یہ ساری خوبیاں نہیں تھیں. تو حضرت یوسف کے جو دو باقی بھائی تھے ان کی طبیعت تھوڑی سی مختلف تھی. اب یہاں پہ جو قصے کی میں بیس آپ کو بتا رہی ہوں, کہانی تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے, وہ کیا تھی کہ اس وقت جو موجودہ بنی اسرائیل ہے نا ہمارے سامنے, یا جتنی کہانیاں ہم نے پہلے پارے سے لے کر ابھی تک بنی اسرائیل کی پڑھی, یہ حضرت یوسف کے وہ باقی 10 بھائیوں کی نسل سے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بڑے فاؤنڈرز جن کی نسل سے یہ آئے تھے ان کا کردار کھولا, اور انشاءاللہ آپ کو جہاں جہاں موقع ملا اللہ نے چاہا تو رویے نوٹ کرواؤں گی کہ جو کل یوسف کے بھائیوں کے رویے تھے وہ آج کی بنی اسرائیل اور آج کے یہود کے اندر چھلک رہے ہیں. تو لہٰذا اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان غور کرے. میں سوچتی ہوں کہ صرف ایک یہ سورت پڑھا دی جائے شادی سے پہلے بچیوں کو تو ان کو سسرال میں رہنا بھی آ جائے گا, صبر کرنا بھی آ جائے گا, اور محسنہ بننا بھی آ جائے گا. آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دلہن کے اوپر یہ سورت پڑھ کے پھونکو, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چراغ کو جلانے کی بجائے اس کو پھونکے مارنے لگ جائے. یہ صورت حقیقت میں عورتوں کو, لڑکیوں کو خوبصورت بنا سکتی ہے, دلہن کو خوبصورت بنا سکتی ہے, اگر اس صورت کے اندر جو کردار, جو اخلاق اور جو معاملہ فہمی سکھائی گئی ہے. ہمارے ہاں یہ حالات ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں اس صورت کو پڑھو تب کب جب بچہ ہونے والا ہے اور پریگننٹ عورت پڑھے تاکہ بچہ خوبصورت ہو. حقیقت میں بچہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے اس صورت کو پڑھنے سے نہیں, اس صورت کے اندر جو کردار سازی کی گئی ہے انسانوں کی اس کے اوپر تربیت کرنے سے. یعنی آج ہم نے قرآن کو ایک مذاق سمجھا, ہمارا حال کیا ہے کہ کھانے والی چیز کو پینے لگ جائیں اور پینے والی چیز کو لے کر ہم اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں. تو بہرحال حضرت یوسف کے بارے میں بنی اسرائیل کے ناطے سے بہت سارے معاملات بگڑ چکے تھے کیونکہ ان کے دل میں بغض تھا. بنی اسرائیل حضرت یوسف کو پسند نہیں کرتے, جو کہانی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھیلی گئی، یہی اصل میں حضرت یوسف کے دور میں کھیلی گئی. ابھی ہم تقابل کریں گے انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی وہ چیزیں ان کو کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو تم اتنے پیارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. مثلاً حضرت یوسف کا تعارف ان کی کتاب، ایک کتاب ہے اس کا حوالہ بھی دے دیتی ہوں، کتاب پیدائش ہے باب 37 اس کے آیت 2 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیا کرتا تھا، اور انہوں نے یوسف کا نام چغلی کھانے والا رکھا تھا. نعوذ باللہ، یعنی یوسف کو کہتے ہیں کہ یہ چغل خور تھے. اسی کتاب کے باب 37:11 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا خواب باپ کو بتایا تو باپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو نے کیا دیکھا ہے، کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے. یعنی مسلسل انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یوسف کے بھائی جب آپ کو ٹھکانے لگا کر بکرے کے خون سے آپ کی قمیض کو آلودہ کر کے لے آئے تو یوسف کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے یوسف کی قمیض لی اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، پس وہ اسے اس کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز بڑی ملی، تو پہچان کہ تیرے بیٹے کی یہ قمیض ہے کہ نہیں؟ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی قمیض ہے، کوئی بڑا درندہ اسے کھا گیا، یوسف بے شک پھاڑا گیا. تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا. یہ ان کی کتابوں کے حوالے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یعقوب کو ماتم کرنے والا شخص دکھایا گیا. اور اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ یقین کریں کہ زبان بوجھل ہونے لگتی ہے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے. جہاں ضرورت ہوئی تو موقع ملا، اگر فائدہ ہوا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گی، لیکن انتہائی بے دردی سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی. پہلے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگائے تھے کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ وہ جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت سلیمان کی بے گناہی ثابت کی تھی ہاروت اور ماروت والے قصے میں، جس میں جادو کی باتیں تھیں. بالکل وہی کہانی ادھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہاں پتہ کہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے ایک نبی بن کر آئے، انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا اور پیغام تھے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور ان کی عزت کے لیے بھی آئے تھے. بنی اسرائیل نے اب خواہش پرستی کی وجہ سے اپنے دور میں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور بعد میں انہی کو بدنام کرنا چاہا، تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی ساری چیزوں کو بے نقاب کر دیا. تو آئیے ذرا سورت یوسف کو شروع کر کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ہمارے لیے کیا باتیں ہیں. اور دعا مانگ لیجئے کہ ایک بھی اس کا لفظ مس نہ کرو. یقین کریں کہ میں تو اس کی تیاری کرتے ہوئے ہمیشہ ہی سوچتی ہوں، میں نے بہت جگہ یہ پڑھائی، صرف خالی سورت کا بھی کورس کروایا، اور مجھے افسوس تھا کہ ہم یہاں آپ نہیں کر سکے پہلے سے اس کا کوئی اہتمام، ورنہ ہم سارے شہر کو دعوت دیتے صرف ایک سورت آ کے پڑھ لو ہم سے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی گھریلو زندگی کو خوبصورت کرنے والی صورت ہے. بہرحال ہم اس کے لیے پہلے سے نہیں ذہن میں کچھ تھا یا آپ لوگوں کو بھی نہیں اتنا پتہ چلا. ابھی بھی اگر آپ آج کے سبق کے بعد سوچیں تو بلائیے لوگوں کو جن کو آپ چاہتے ہیں. یقین کریں انسانیت اس وقت خاندانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اتنا دنیا میں ڈس آرڈر ہے، اور وہ باہر جنگوں میں نہیں ہو رہا، گھروں میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بن کے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور یہاں سے اب ایسی صورتیں آئیں گی کہ جس کے شروع میں الف لام را ہوگا، اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معنی نہیں بتائے گئے. تو ہمیں بھی اس سے زیادہ بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس ایک الف لام را کے بارے میں 15 سے زیادہ قول ملتے ہیں جس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا کہ جس کتاب کی تم تکذیب کرتے ہو، جس کے مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو، تم اس کی حروف تہجی کو بھی نہیں جانتے. کل دیکھیے 28 حروف ہیں عربی زبان کے، جس میں سے 14 حروف حروف مقطعات کی صورت میں مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدھی الفابیٹک بھی تم نہیں سمجھ سکتے، تم کہاں اس کتاب کا مقابلہ کرو گے. پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. بالکل سورت بقرہ کے آغاز میں جیسے کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہاں کہا گیا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں نشانیاں، یہ ہیں آیتیں روشن کتاب کی، ذہنوں کو کھولنے والی، انسانوں کو روشن خیال بنانے والی، آپٹامسٹک بنانے والی، لوگوں کے اندر سے ڈپریشن کے اندھیروں کو دور کرنے والی یہ آیتیں. افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بیکورڈ کہتے ہیں، نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہونے بھی لگتے ہیں لوگ قرآن پڑھنے کے اور پڑھانے کے بعد نیرو مائنڈڈ. لیکن یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ یہ کس کتاب کی آیت ہے؟ کتاب مبین. خود بھی واضح ہے یہ کتاب، پڑھنی بھی آسان ہے، سمجھنی بھی آسان ہے، اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ بھی واضح ہیں، کوئی مبہم بات نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں تو مجھے یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، بلکہ یہ کتاب جو ہے بالکل لوگوں کی سمجھ کے مطابق بنائی گئی. اور تلکا کا لفظ جہاں ذالکا کے ملتی جلتی چیز ہے، یہ اسم اشارہ ہوتا ہے، قریب کی چیز کے لیے کہتے ہیں تلکا اور دور کی چیز کے لیے کہتے ہیں ذالکا. دونوں ہی لفظ قرآن پاک کے لیے آگے کہا کہ یہ کتابیں ہیں. اور مبین کا لفظ جو ہے ابانا یبین سے بانا بین کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا بالکل کلیئر ہو جانا. یہ جو لفظ ہے نا بیان ہے، آج یہاں بیان ہے، کچھ لوگ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ درس بالکل سیدھے سادھے ہونے چاہیے کہ سننے والوں کو بات کھل کے سمجھ آ جائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو. اللہ اکبر. پہلی بات تو دیکھیے کہ انا، ہم نے اتارا، یہ جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ آج کے فتنہ پرور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے تو جمع کا صیغہ کیوں آتا ہے؟ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کے شروع میں جہاں انا ہے تو اس کی دو تفسیریں ہم کرتے ہیں. نمبر ایک، پہلی تفسیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ انا آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ کام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کیا، فرشتوں کی مدد سے کیا، تو جمع آ گیا نا، اللہ پلس فرشتے آ گیا. اور فرشتے ایسے ہی ہیں جیسے کسی بادشاہ کی آرمی ہوتی ہے، فوج ہے، وہ کام یہ کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے انا کے جمع ہونے کا؟ کہ یہ عزت کا لفظ ہے، اللہ کی عزت کے لیے جمع کا صیغہ ہے. بات سمجھانے کے لیے اس طرح سمجھ لیجئے کہ بادشاہ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں، تو ہم بھی تو جمع ہی ہوتا ہے نا. آج بھی ہم کسی بڑے کو تو کہنے کے بجائے تم کہنے کی جائے آپ کہتے ہیں، تو وہ جمع کے لفظ آ جاتے ہیں نا. تو بس اللہ کے لیے یہ لفظ انا آنا اللہ تعالیٰ کی عزت کے لیے. انزلنا ہو، ہم نے اس کو نازل کیا. نزل ینزل تنزیل کا لفظ ہوتا ہے، اور یہاں انزلہ ہے اوپر سے نیچے اترنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اس زمین پہ بیٹھ کے نہیں لکھی گئی، اس کے احکامات امپورٹ کیے گئے ہیں، بلکہ ڈسینڈنٹ ہیں، اوپر سے نیچے آئے ہیں. اللہ کی ذات اوپر ہے، وہاں سے یہ احکامات آئے. جیسے بارش آسمان سے آتی ہے تو زمین کو زندگی دیتی ہے، اسی طرح قرآن کے احکامات مردہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں. اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ بالکل اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ واقعی اس طرح دل میں اترتے ہیں جیسے بارش سوکھی زمین کے اندر آتی ہے. اور اگر کسی کے دل میں نہ اترے تو قصور بارش کا نہیں مٹی کا ہے، کہ وہاں پتھر ہو چکی وہ مٹی، وہاں کیچڑ بھی ہوگا، وہاں دلدل بھی بنے گی، لیکن بارش بہرحال ایسی ہے کہ جو دلوں میں آتی ہے. کس صورت میں پیش کیا ہم نے اس کو؟ اس وحی کو، قرآن کو، قرآنن عربین، عربی زبان کا قرآن بنا کر. یہ ہے قرآن لفظ، جو قرآن پاک کا سب سے معروف نام ہے. قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن سب سے معروف لفظ جو ہے وہ قرآن ہے. اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ اصل قرآن عربی زبان کا قرآن ہے. ترجمے جو ہوتے ہیں نا وہ قرآن نہیں ہوتے، بلکہ قرآن پاک تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، اور ترجمے مخلوق کرتی ہے. خالق کی بات کو مخلوق کیسے پیش کرے اپنے لفظوں میں؟ ایک انسان کی کہی ہوئی بات بھی دوسرا بندہ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ علماء اس بات پہ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب لکھی ہے اس کا ترجمہ جب کسی دوسری زبان میں کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں سنایا جائے کہ کیا انہوں نے ہماری بات کی روح تو نہیں بدل دی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ عربی سے یا انگلش سے کوئی چیز نارویجین میں کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ بالکل بے مقصد اور بے کار لگنے لگتی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو زبان کی ٹرانسلیٹریشن اور عربی زبان، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مکہ والے جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے زباندان سمجھتے تھے، ان کے اندر بہت اس چیز کا چرچا تھا کہ ہم اپنے آپ کو علم اور بلاغت کے اندر بہت آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پیش کیا۔ اب ذرا امیجن کیجیے آپ، ہم تھوڑی سی بات اس پہ عربی زبان پہ بھی کریں گے کیونکہ یہاں یہ لفظ بذات خود آ گیا کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن پیدا کیا۔ اب ہے کیا، آپ سوچئے کہ قرآن کیا ہے؟ مٹیریل، ایک کوئی لیکوڈ سمجھ لیں۔ اب یہ لیکوڈ آپ تک پہنچانا تھا، ایسے جیسے پانی، یہ دیکھیے، یہ مجھے گلاس پانی کسی نے دیا نا، میں کسی سے کہوں کہ پانی لائیں، کسی چیز میں لائیں گے نا۔ سب سے زیادہ لیس درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے فارم دے اور ایک کیسے چلو سا بھر کے اس میں ڈال دے۔ ہم خود بھی پیتے ہیں تو اس طرح ہی پیتے ہیں نا، گلاس ہے، جگ ہے۔ تو یہ گلاس کیا ہے؟ یہ اس پانی کا کیریئر ہے، اس کو اٹھانے والا ہے، اصل چیز اندر پانی ہے۔ بالکل یہاں یہی چیز سمجھ لیں کہ اللہ نے جو چیز اتاری تھی نا، بول کے دی تھی۔ اب وہ جو چیز تھی نا، وہ اندر کا پانی ہے، اور عربی زبان کیا ہے؟ وہ یہ کیریئر ہے۔ بعض لوگ عربی زبان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کی بجائے صرف عربی میں پھنسے رہتے ہیں، کہتے ہیں بس عربی سیکھ لو تو قرآن آ جائے گا۔ عربی سیکھ رہے ہیں، عربک، عربک لینگویج، عربک گرامر، عربی بولنا، عربی دینا، کورسز، واٹ ایور، کیونکہ جو ہی عربی سیکھیں گے ہم بہت اچھے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خالی گلاس آپ کے پاس ہو، اس میں پانی نہ ہو، فائدہ ہوگا؟ اصل چیز کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ اب اللہ نے عربی زبان دی، سیکھو۔ عربی زبان سیکھنے سے قرآن کو بندہ ہولڈ کر سکتا ہے، جیسے اس وقت ہم لفظی ترجمے کو پڑھتے ہیں اور عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف عربی سیکھ لینا ایسے ہی ہے جیسے خالی گلاس کا پکڑ لینا۔ کئی لوگ عربی زبان پوری پوری سیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود قرآن، اس کی روح ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی ذات جیسے خود ان لمیٹڈ ہے نا، لامحدود ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی لامحدود ہے۔ یقین کریں یہ عربی زبان بھی نہیں اس کو سنبھال پاتی۔ آپ پڑھتے ہیں اس سورت یوسف میں تو بہت جگہ آپ کو دکھے گا ادھورے جملے، بات ایسے لگتا ہے کہ تھک گئی زبان۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو چوز کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چوز کیا۔ اس کی وجوہات جو ابھی آپ کو نوٹ کرواتی ہوں، لیکن اس سے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ عربی زبان ہی اصل میں قرآن ہو گیا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہاں بہت معروف زبانیں تھیں، جو شان آج انگلش کو حاصل ہے نا، اس دور میں یہی شان سریانی کو بھی حاصل تھی، عبرانی، ہیبروز جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہود اس کے بولنے والے تھے، بڑی سپر پاور جو تھی وہ اپنی زبانیں بولتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے عربی زبان کو کیوں سمجھا؟ تو اس کی پہلی وجہ تو کیا ہے کہ قرآن پاک کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ اس کے معنوں میں بڑی وسعت ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں جب آپ اس کی تفسیر سنتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دوسری وجہ یہ کہ یہ زبان گونگی زبان نہیں ہے، ایکسپریشنز دیتی ہے، جذبات ہیں اس کے اندر۔ بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں جب عربی زبان کے اندر کوئی ایک لفظ پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ڈائمنڈ ہے نا، وہ خود ہی خوبصورت ہے، کٹا ہوا نہیں ابھی، لیکن جب اس کو خوبصورت طریقے سے تراش خراش کے کوئی ایک بڑی عورت اپنی انگوٹھی میں لگا لیتی ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے نا۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت عربی زبان کی ہے کہ عربی زبان خوبصورت ہے، اور جب قرآن پاک عربی زبان میں آیا تو اس نے عربی کو چار چاند لگا دیے۔ اس کے لفظوں میں اتنی وسعت ہے کہ صرف ایک لفظ بولیں آپ، سبحا، اس کا اردو ترجمہ آپ لکھیں گے، اس ایک شخص نے مسلسل تسبیح کی۔ اب یہ اردو کا لفظ ہے، کیوں آپ نوٹس نہیں پورے ساتھ لے پاتے؟ کیونکہ اردو میں آپ پورا جملہ لکھ رہے ہیں، اور آپ کی جگہ کوئی صرف عربک ٹو عربک تفسیر کر رہا تھا تو ایک لفظ لکھ لیتا سبحا۔ اس سے ایک شخص نے تعریف کی، اتنی کنسائز کہہ لیں، جامع کہہ لیں، مختصر مگر اپنے مفہوم کو پیدا کرنے لیے. پھر ایک اور خوبی عربی زبان کی، وہ کہہ کہ اس زبان کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. بے معنی الفاظ ہیں نا، ان کو محمل کہتے ہیں عربی زبان میں. جس دن آپ گرامر کھولتے ہیں نا، پہلا لفظ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ لفظ ہی آتا ہے. لفظ کہتے ہیں با معنی کلام کو، با معنی کلمہ. اس کا اپوزٹ ہے محمل. مثال دیتی ہیں آپ کو، اردو زبان میں تو ہم بہت ہی بولتے ہیں، کوئی پانی وانی ہے، روٹی شوٹی کھا لیں، ہاں یہ شوٹی کیا ہے، وانی کیا ہے، ہیں کپڑے شپڑے پہن لیں، ہیں یہ شپڑے کیا ہوتے ہیں، خالی لکھیں ذرا اپنے نوٹس میں شپڑے. تو یہ شپڑے، ووٹی شوٹی جو نا، یہ محمل ہے. پورے قرآن کیا، پوری عربی میں آپ کو ایک بھی محمل لفظ نہیں ملے گا. اللہ نے اتنی انرچ، اتنی خوبصورت زبان اپنی کتاب کے لیے چوز کی. ایک اور چیز اس میں دیکھیے کہ عربی زبان میں جو مادہ ہے، جس کو آپ روٹ ورڈ کہتے ہیں، اس کی بڑی حیثیت ہے. ایک لفظ جو تین لفظوں کا ملا ہوا ہے، اس سے 600 سے زائد لفظ بن سکتے ہیں. کون سا روٹ ہے وہ، شروع میں آپ کو بتائی تھی یہ بات، اب تو بھول گئے ہوں گے. ایک روٹ ایسا ہے جس سے 600 لفظ بنے ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اتنی ڈفرینٹ اس کی فارمیشن ہے. قاف واو مین، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قوام، قیامت، قوم، قومیت، قوامون، قیام، یہ سارے لفظ قاف واو مین سے. قیامت کا لفظ بھی اسی سے ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے فاتر، فترا، کتنے لفظ ہیں، افطار، ہاں فاطر السماوات، عید الفطر، انفطار. تو یہ عربی زبان کی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے. پھر عربی زبان کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ ایک چیز کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. عربوں کی عادت کیا تھی کہ جس چیز سے ان کو محبت ہوتی اس کے بہت سارے نام رکھتے. مثلا عربوں کو محبت تھی تلوار سے. تلوار کے عربی زبان میں کتنے کو نام ہوں گے، کوئی آپ میں سے امیجن کرے گا؟ 5000 نام ہیں ان کی ڈکشنری میں. جی آپ صرف بارش کے کتنے نام قرآن میں ابھی تک پڑھ چکے ہیں؟ سیب آپ پڑھ چکے، مان آپ پڑھ چکے، وابلن آپ پڑھ چکے، سلدن آپ پڑھ چکے، متر آپ پڑھ چکے. یعنی صرف بارش کے 8-10 لفظ تو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ زبان ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ واقعی اتنی خوبصورت کتاب ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمہ نہیں کرتے ہم لوگ. یہ جتنے بھی ترجمے والے قرآن ہیں نا، اصل میں یہ ترجمان القرآن ہے. اردو کے بھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اردو میں، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ تو اردو میں بھی نہیں سمجھ سکتے. شیکسپیئر کا کوئی ایک اچھا سا کال آپ اس کو اردو میں لکھیں. میں پڑھتی ہوں کبھی ایسی کتابیں جس میں یہ انگلش مورخین کی لکھی ہوئی، تو وہ اردو میں پڑھیں بالکل مزہ ہی نہیں آتا، لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا اس کی اونٹ میٹ کر دی. اب آپ کو یہ شعر کو کریں ہیں انگلش میں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کریں ذرا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، نارویجین میں کر دیں، سمجھ ہی نہیں آئے گا نا. اردو ہی نہیں آئے گی تو یہ کہاں سے آئے گی؟ تو آپ سوچیں کہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہم بدلتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، تو اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے انتہائی خوبصورت کتاب ہے. اللہ نے اس کو قرآنً عربیاً بنا کر بھیجا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ سمجھو. یہ نہیں کہا کہ لعلکم چومو، لعلکم تعویذ بناؤ، لعلکم کے بیٹیوں کے سروں پہ سے گزارو، لعلکم کہ اس کی قرآن خانیاں کرو، لعلکم کہ اس کی آیتیں لگاؤ دیواروں میں، چنو سجاؤ. نہیں، لعلکم تعقلون، عقل رکھو، سوچو، غور کرو. صرف یہ ایک لفظ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے جب تک اس کی تفسیر نہ سمجھیں. اور لعلہ کہہ کے بتا دیا کہ امید یہی ہے، کرنا پڑے گا تم کو. اللہ کو پتا تھا کہ یہ کر نہیں سکیں گے. جن کے سامنے یہ اتر رہا تھا وہ زبان کے بہترین جاننے والے تھے، پھر بھی کہا لعلکم تعقلون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے، ورنہ نہیں آئے گی، امید نہیں ہے. اب پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا بھائی، اللہ نے عربوں کو کیوں چنا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیوں نہ امریکہ میں اتار دی؟ سارا کچھ چائنا میں بن رہا، کتاب بھی چائنا میں اترتی، وہاں کا کوئی شخص ہوتا. اس کی وجوہات ہیں. हम अरबों का नाम लेके एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव भी कभी हो जाते हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाने लगते हैं। तो आप देखिए कि अरबों को अल्लाह ने क्यों चुना, क्योंकि अरबी है तो अरब भी ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है? कुछ लोग तो जो सीरत की किताब सुन रहे हैं, इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा हो सकेगा अगर उसका पहला ही लेक्चर सुन लें, कि अरब लोग जो है ना ये माहौल के असर से बचे हुए थे। लफ्ज़ अरब का लफ्ज़ी माना होता है सहरा, डेजर्ट। अरबी लोग, सहराई लोग। अरब का जो महलो वकू था जहाँ अल्लाह के नबी आए, ये ऐसा था कि इसके चारों तरफ सहरा है या पानी है, कोई अट्रैक्शन नहीं थी इर्द गिर्द की कौमों को। जिस वक्त अल्लाह के नबी आए उस वक्त रोमन्स और ईरानी सुपर पावर्स थी, उनकी ज़ुबानें उनके कल्चर लोगों के जहनों पर छाए हुए थे, लेकिन मक्का मदीना अरब इसका इलाका बिल्कुल महफूज था। इस मुल्क में कुछ भी नहीं था, इसलिए कभी किसी बड़ी ताकत को ख़्याल ही ना आया कि इनके ऊपर हमला करें और इनको ग़ुलाम बनाएं। इनका कल्चर बिल्कुल महफूज था, ये बिल्कुल फितरत के ऊपर थे, दुनियावी तरक्की याफ्ता मुल्कों के असर से महफूज थे। आप देखिए कि जब भी कोई कौम कुछ किसी नॉन मुस्लिम कल्चर के साथ रहती है ना, तो पल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। अरबों के साथ ऐसी कोई मामला नहीं था। ग़ुलामी में लोगों के अंदर जो आदत पैदा हो जाती है ना, मसलन बुजदिली, बनी इसराइल के हालात पढ़ लें और आज अपने ही हम देख लें, मुसलमान तो वो भी होते हैं, बुजदिली पैदा हो जाती है, कम हिम्मती पैदा होती है, बेएतमादी हो जाती है, झूठ पैदा होता है, खुशामद परस्ती होती है। अरबों में ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह कभी भी अरब लोग बादशाह नहीं बने थे आज तक, ना इनके यहाँ ग़ुलामी थी ना बादशाही थी। अब बादशाहों वाले सारे तकल्लुफात से पाक थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मसनूईपन नहीं, कोई रसूमात नहीं। आज अगर हम अपने मुसलमानों को देखें और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों को देखें, तो शादी के मौके पे सवा मन मिठाई आती, लड्डू पेड़े बटते हैं, ये किसकी आदत है? ये शाही बातें हैं। शादियों में रिश्तेदारों को कपड़े बांटे जाते हैं, ये भी बादशाहों के तरीके हैं। बादशाह जो थे वो कपड़े बांटा करते थे। आज इंडो पाक कल्चर में मुसलमानों के जहन जो ग़ुलाम हो गए, और सोच अपनी नज़र से वही मुगलिया है आज भी, तो शादियों और रसूमात में हमें उसका इज़हार दिखता है। इसलिए इस वक्त हम शादी करें तो फ़िक्र में पड़ जाते हैं कि वो याद ही नहीं रहा, मौलवी साहब को तो बुलाया ही नहीं जिन्होंने निकाह पढ़ाना था, बाकी रस्में इतनी बढ़ गई, ये कैफियत हो गई। और अब इन सारी चीज़ों से खाली थे। हमारी शादियों, हमारे रहन सहन पर आज दिल्ली का, लखनऊ का, उनका खाना पीना, बोल खाने बहुत असरअंदाज हैं। अरब बिल्कुल सादे थे, सीधी ज़िंदगी थी। फिर एक और वजह थी इसकी, और वो क्या थी कि अरबों में एक खूबी थी कि जिस चीज़ पे डट जाते थे ना, उस पर पहले बातिल पे डटे तो जान दे देते थे, फिर हक पे आए तो उनको जाने देना मुश्किल ही ना हुई। फिर ऐश पसंद नहीं थे, सख्त ज़िंदगी के आदी थे, इनको रेशमी कपड़ों और कालीनों और सोफ़ों की आदत नहीं थी। फिर चूँकि फितरत के करीब थे ना, तो खालिक से बहुत ही करीब थे। आज हम क्यों दूर हैं फितरत से? कई के दिन तो आसमान ही नहीं देखते, लेटते हैं तो छत बनी होती, क्या खूबसूरत कुमकुमे लगे हुए हैं, फानूस कहाँ से आया और पेंट कहाँ से हुआ और इसके ऊपर ये क्या। जब हम मसनूई ज़िंदगी में रहते हैं ना, तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। सोच आती भी तो आती, हाय वाओ किसने बनाई ये बिल्डिंग, कौन होगा इसका बनाने वाला। आज क्यों वो लोग जो अपने पुरासाइश घरों से निकल कर हज या उमरे के लिए जाते हैं, तो मक्का जाते हैं, उनको अल्लाह क्यों याद आता है? क्योंकि वह फितरी माहौल होता है, दो चार बर्तन होते हैं, दो चार कपड़े होते हैं, पैदल जा रहे हैं, नमाज़ों के लिए आ रहे हैं, कभी बारिश है तो वो आपके ऊपर, कभी धूप है तो आपके ऊपर, क्योंकि बंदा फितरत के करीब आता है तो अल्लाह के पास आता है, जो ही वापस अपने मुल्कों में आते हैं फिर दूर होता है। तो लिहाजा इनके अंदर ये बातें थी। कुरान चूँकि फितरत की पुकार है ना, जो लोग फितरत की सतह पर जीते हैं ना आप जैसे, उन्होंने हक की दावत को कबूल कर लिया। आप इस वक्त अगर कुरान की दावत पे बैठ के रोज़ कई कई घंटे पढ़ के जाते हैं ना, तो ये आपका फितरत के करीब होना था। पुकार है, एक आवाज़ लगती है और आपने उसको लब्बैक कह दिया। तो अल्लाह ताला ने अरबों की इन खूबियों की वजह से उनको चुना। ये वो रॉ मटेरियल थे जो अल्लाह के कलाम को दुनिया में पेश करने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर और बहुत खूबियाँ थी। आप लोग रही को मखदूम के शुरू में ये एक चैप्टर है अरब और महलोबकू, पढ़िए, उसमें पूरे पॉइंट्स के साथ उन्होंने दिए हुए हैं। खुद एतमादी थी, मेहमान नवाज थे, बहुत ज़्यादा रवादारी थी इनके अंदर, औरतों की बहुत यानी केयर करते थे, उनके ऊपर गहरी नज़र बहू बेटियों पे रखते थे, बेहयाई और उस चीज़ में आने के लिए खुद मर्द जो मर्जी करें औरतों को नहीं टोकते थे। बहरहाल پھر اس طرح سے باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز بھی جس سے فائدہ ہو سکتا ہے سننے کا آپ کو، وہ کیا ہے کہ عرب لوگوں کا مزاج جو تھا نا وہ فلسفی مزاج نہیں تھا، بال کی کھال نہیں نکالتے تھے، دور کی کوڑیاں نہیں لاتے تھے، جو بات سنتے تھے مان لیتے تھے۔ اللہ کو ایسے ہی لوگ چاہیے تھے اپنے نبی کے ارد گرد کہ جب ان کے اوپر آیت اترے کہ اقیم الصلاۃ، تو کہ اوکے ٹھیک ہے نصلی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ نہ پوچھیں کیوں نماز، اچھا اس کا مطلب دعا ہے، پرے کر لیں، کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے کیوں نہ پڑھیں، بس وہ ایفس اینڈ برڈس کے رول میں نہیں پڑھتے تھے، جو سنا وہ مان لیا۔ کیونکہ جتنے فلاسفر ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے اکثر دور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا چاہا لوگوں نے، فلسفے کی بنیاد پہ بھٹک گئے۔ اللہ ملتا ہے فطرت کے راستے سے۔ پھر ایک اور بھی ان میں خوبی تھی کہ دنیاوی تعلیم سے تھوڑے سے دور تھے۔ یہ ویسے تو دیکھنے میں عیب لگتا ہے، لیکن یقین کریں یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوبی بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لکھا ہوا صفحہ نا، اس کے اوپر آپ کچھ اور لکھیں گے نا تو گڑمڑ ہو جائے گا۔ اور جو خالی صفحے ہوتے ہیں نا، ذہنوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، ایک تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، تو خالی دلوں کے اوپر قرآن جو آتا ہے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن آپ امیجن کریں ذرا، اتنی خوبیاں تھیں عربوں میں، اس کے باوجود شرک جیسی برائی اتنی بڑی برائی ہے کہ اس نے ان کی ساری خوبیوں پہ پردے ڈال دیے ہوئے تھے۔ مشرک میں اتنی بھی خوبیاں وہ پھر بھی خسارے میں، لیکن قرآن آیا، 13 سال مکہ میں صرف یہ پردے چاک کرنے میں لگ گئے، اور جب جس جس کے چاک ہوتے گئے پھر دیکھیے کیسا ہیرا بنا۔ ابو بکر کے تو پہلے ہی دن چاک ہو گئے، عمر فاروق کے کچھ عرصے کے بعد، حمزہ کے، علی کے، ہوتے ہوتے پھر وہ ایسا ایک گروہ تیار ہو گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ ادھر اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، وہ عرب سے نکل گئے، جہاں جہاں مسلمان گئے فتوحات کی۔ اور جو ایک بہت بڑا کام صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے کروایا وہ کیا تھا کہ انہوں نے آفیشیل لینگویج عربی کو بنا دیا، دنیا کے ہر فتوح علاقے کی گورنمنٹ کی لینگویج جو تھی عربی ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ عربک لینگویج کے ذریعے سے لوگ عرب اور محمد عربی کے قریب ہو گئے، اللہ کے نبی کا لائف سٹائل آ گیا۔ ایک جملہ لکھ لیں، شاید آپ کو کہیں نہ کہیں کام آئے گا، کہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ کلچر کو بھی کھینچ لاتی ہے۔ جب تک صحابہ کا دور تھا اس کے بعد کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، لیکن جب مسلمانوں میں زوال شروع ہوا تو لوگوں نے عربی زبان سے کٹنا شروع کر دیا۔ وہ عرب سے بھی کٹے، وہ محمد عربی سے بھی کٹے، اور ہوتے ہوتے وہ جڑ گئے تو آج کے دور میں انگلش سے جڑ گئے یا کسی اور زبان سے جڑے۔ ہوا کیا، آج ہماری ہی نسلوں کو سمجھ نہیں آتا کہ صحابہ کیسے کردار تھے، کیوں قربانیاں دیتے تھے، کیا ان کی وجہ تھی۔ آج یہ جو ہماری ڈکشنری میں لفظ آ گئے نا، برڈ ہے، کریں ذرا اس کا انگلش لفظ، اینیورسری کریں اس کا عربک لفظ، ہالووین کریں اس کا ترجمہ، نہیں کر سکتے۔ جب زبانیں ملتی ہیں نا تو دل بھی ملنے لگتے ہیں۔ ہماری نانیوں اور دادیوں نے بھی یہ لفظ کبھی نہیں سنے تھے، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری نسلوں کے اندر اس طرح رچ بس گئے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ عربی کے قرآن کا صحیح تلفظ نہیں ہوگا اور آپ ایسے مشکل لفظ پوچھیں وہ کتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا، کہ ایمان عربی زبان سے نہیں آتا، ورنہ تو ساری عرب بہترین ہوتے، ابو جہل ابو لہب بھی تو عربی بولتے تھے۔ اس لیے آج عربوں کو رول ماڈل نہیں بنانا۔ خیر عربی بولنے والا جو ہوتا ہے وہ سچا مومن نہیں ہوتا، ہاں ایمان بڑھانے میں عربی زبان مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اس لفظ کے اتنے روٹ، یہ لفظ، تو آپ کا ایمان یقیناً بڑھتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان ایمان جگانے میں مددگار ہوتی ہے، لیکن ایمان پیدا نہیں کرتی، پیدا ایمان جو وہ فطرت کے راستے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب بڑے خوبصورت طریقے سے دی تاکہ آپ لوگ اس کام کو کریں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی کو فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی۔ فطرت کے مقاصد یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں سے، اس کو یہ نیچرل لوگ کرتے ہیں۔ مین میڈ چیزوں کو دیکھنے سے نگاہیں انسانوں کی غلام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے قرآن کے قریب ہوں، تو ان کی زندگی میں نیچرل چیزیں رکھیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے لے کر۔ پہلے مٹی کے کھلونوں سے جب بچے کھیلتے تھے نا تو وہ مٹی سے قریب ہوتے تھے اور مٹی سے قریب ہوئے تو مٹی بنانے والے خالق سے قریب ہو گئے. آج وہ کھیلتے ہیں کمپیوٹرائز گیموں سے تو وہ کمپیوٹر کے قریب جائیں گے نا. یہ ایک پورا سٹائل ہوتا ہے. آج بھی دیہاتوں میں پلنے والے بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ شہروں کے اثر میں نہیں آ چکے تو یقیناً ان کی زبان بھی صاف ہوگی اور ان کی ہیلتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں کو پیش کر کے اب قصے کی طرف لاتے ہیں بات کہ نحن نقص علیک احسن القصص, ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ. کیسے پیش کرتے ہیں؟ خود ہی کا نہیں, بما اوحینا الیک, اس وحی کی روشنی میں جو ہماری طرف کی گئی. حاذا القرآن, اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور بے شک آپ اس سے پہلے نادان لوگوں میں سے تھے, یعنی آپ کو یہ قصہ نہیں پتا تھا. یہاں سے اب وہ قصہ شروع ہوتا ہے یا اس کی تمہید بنتی ہے کہ یہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ آپ سے یہ سوال پوچھوایا ہے تو آپ کی ہتک ہو جائے گی, نعوذ باللہ, آپ کی بے علمی کوئی لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اتنا بڑا کر کے آنر پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پیش کری کہ ہم احسن القصص پیش کریں گے. یہاں دیکھیں کہ لفظ احسن القصص آیا. سورۃ قصہ یوسف کو احسن قصص کہا گیا اس آیت میں. لفظ قصص جو ہے نا, اس کا روٹ قاف سواد سواد سے ہے. قصہ یا قصو کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا. سورۃ قصص بھی ہے قرآن پاک میں, اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب دریا کے اندر ڈال دیے گئے تو آپ کی بہن پیچھے پیچھے چلتی گئی, تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ ان کی ماں نے کہا تھا وقالت لیختی ہی قصی ہی, کہ اس کے پیچھے پیچھے تم چلتی جاؤ کہ دیکھو کہ یہ تابوت کہاں ہوتا ہے. تو کسی چیز کا پیچھا کرنا, اور قصص جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے, کسی چیز کے پیچھے لگنا. مطلب کیا ہے؟ دلچسپ قصہ. آپ دیکھیے کہانی سنتے ایک دل چاہتا ہے نا کہ بیچ میں کوئی ٹوکے نا. بالکل سنانے والا اور سننے والا ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سننے والا سنانے والے کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ پیچھے آنے کی بات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ یوسف کو یا قصہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, اللہ نے کہہ دیا. اللہ نے احسن کہا تو ہوگا, ہم کیوں اس میں عقل لڑائیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری کہانی ایک ہی جگہ جمع ہے, بکھرا ہوا نہیں ہے. آج بھی جب لوگ کہانی سنانے لگتے ہیں نا تو بعض دفعہ تو نیند آ جاتی ہے, اور بعض دفعہ بات آخر تک سمجھ ہی نہیں آتی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو کہنا پڑتا ہے میرا مطلب یہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں, بچے کیوں سو جاتے ہیں کہانی سنتے ہوئے؟ کہ ان کا ذہن یوں چلتا ہے اور پھر وہ ٹریپ ہوتے ہیں, سوچ نہیں لگتی نا. تو بہترین کہانی وہ ہوتی جس میں دماغ نہ لگانا پڑے, اور سورۃ یوسف میں ہمیں یہ انداز دکھے گا. پھر اس کی ایک اور وجہ احسن القصص کی کہ سب سے زیادہ سبق اسی ایک قصے میں ہے نا. حیرت کی بات ہے, ایک جگہ قرآن میں لیکن سبق آموز سارے نبیوں کے قصوں سے زیادہ ہے. پھر ایک اور وجہ ہے کہ اس کے اندر حسد کا انجام بتایا گیا جو کہ بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. پہلا گناہ اس زمین پہ جو ہوا تھا وہ بھی حسد ہی تھا. پھر مشکل حالات میں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, اس کا تذکرہ ہے اس قصے میں. اس لیے پھر نفسانی برائیوں کا ذکر آیا ہے اس قصے میں, نفس کو کیسے قابو پاتے ہیں, اس لیے یہ احسن القصص ہے. پھر ایک اور وجہ یہ کہ انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے اس صورت میں, صورت کو کہہ لیں یا قصے کو کہہ لیں. اور ایک بہت بڑی خوبی اس کو احسن القصص کہنے کی کہ یہ سچا قصہ ہے, سچ کی بیس پہ, جھوٹ نہیں ہے. آج فکشن کے نام پہ, ناول, لٹریچر, فلم, ڈرامے, اسٹیج ڈرامے کے نام پہ لوگوں کو لٹریٹ کرنے کی کوشش میں لوگ مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں, خرابیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں وہ صرف پیروڈی نہیں ہے, وہ صرف فکشن نہیں ہے, اس میں صرف رومانسزم نہیں ہے. اور اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور میں یہ جو بیان کی جاتی ہے بات کہ کہانی سنا کر تعلیم دو, یہ آج کا ماڈرن وے آف ٹیچنگ ہے بچوں کے لیے. تو قرآن نے تو کئی سو سال پہلے سے یہ سٹائل رکھا, کہانی سنائی اور اس کے بعد پھر باتیں سنائی. اور قرآن کا یہی تو انداز ہے, ہم سب کو روز سبق سناتے ہوئے ایک ہی سٹائل سے نہیں سکھایا جا رہا. کبھی کائنات کی باتیں, کبھی آخرت کی باتیں, کبھی قصے, کبھی کہانیاں. دنیا کی قصے کہانیوں کو یعنی سجانے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی بنیاد پر سچے قصے سنا دیے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس لفظ احسن القصص کو یہ بھی دیکھیں اس قصے میں یہود کے لیے بھی عبرت تھی اور مشرکین مکہ کے لیے بھی. کیسے؟ یہود کے لیے اس میں عبرت کیا تھی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق چھوڑ دو, بلکہ اس کے اوپر غور کرو. اور مکہ والوں کے لیے اس قصے میں عبرت کیا تھی کہ دیکھو آج تم دار الندوہ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں کر رہے ہو. آج سے کئی سو سال پہلے یوسف کے بھائیوں نے بھی یہ کیا تھا, تو تم انہی کے انجام میں اپنا انجام دیکھ لو. ایک تقابل سامنے رکھوں گی, آپ کے بریکٹ لائن لگا لیجئے پیج پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے حالات جس میں یہ سورت نازل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا قصہ, تو آپ دیکھیں گے کہ کس صحیح موقع پہ کہانی سنائی گئی, اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہانی صحیح وقت پہ سنانی چاہیے تاکہ فائدہ بھی ہو. پہلی بات دیکھیں کہ یوسف کے بھائیوں نے قتل کی کوشش کی یوسف کی, یہی سازش دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی ہجرت کی رات, جس کا تذکرہ ہم سورۃ انفال میں پڑھ چکے. پھر دوسرا فرق, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا, اور اللہ کے نبی کو دیکھ لیں تو ہجرت کی تین راتیں آپ نے غار ثور میں گزاری جو گہرائی میں تھی, وہ بھی ایک قسم کا گہرا کنواں ہی تھا. پھر تیسرا فرق, کنویں سے نکلنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو رفتہ رفتہ غلبہ ملا, اتار چڑھاؤ آئے زندگی میں, لیکن ایک وقت آیا کہ مصر کے حکمران بن گئے. اللہ کے نبی کو بھی مدینہ جانے کے بعد کچھ عرصہ مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ایک حاکم کی حیثیت حاصل ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی اس کہانی کے اینڈ پہ ہم پڑھیں گے کہ بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ جب اپنے خاندان والوں سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو کہنے لگے کہ آپ کریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہیں, یعنی سب سے زیادہ فیاض شخص کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں. حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے کیا لگتے تھے؟ پڑپوتے تھے. دیکھیں یوسف کا بیٹا اسحاق, اسحاق کا بیٹا یعقوب, تو یعقوب کا بیٹا یوسف, یعنی پوری کی پوری لڑی جو تھی وہ کریم کی تھی. اور عرب لوگ کریم شخص کسی کو کہہ دیتے تھے نا, تو بس سمجھ لیں کہ اس کے لیے سب سے بڑا بیج آف آنر تھا. شراب کو بنت کریم کہتے تھے, وہ کرم کی حد, سخاوت, جود و سخا, سب سے خوبصورت لفظ تھا. انگور کی بیل کو کہتے ہیں عربی میں کریم یا کروما. تو بہرحال اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کہتے ہیں, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی تو آپ نے اس موقع پہ کہا کہ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تصریب علیکم الیوم, آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں, اللہ تم کو معاف کرے. اب آپ سوچئے ذرا کہ یوسف علیہ السلام کی اس کہانی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے وہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی, جس کی ساری جھلکیاں آپ کو کسی صورت میں دکھیں گی. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, کہتے ہیں انتہائی خوبصورت ہے. معروف ہے کہ دنیا کے حسن کا ایک طویل حسن جو ان کو ملا گیا. پھر بعض لوگوں نے اس پہ بھی کی باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف میں سے زیادہ خوبصورت کون تھا. ایک تو مسئلہ کیا کہ لوگ ہر وقت تقابل پہ رہتے ہیں, اور یہ ثابت کر بھی لیا تو کیا ہوا, وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ حسن یوسف ید بیازا, پتہ نہیں دو تین لفظ ہیں ذہن سے نکل گئے, اور آخر میں لکھا ہے کہ ساری چیزوں میں تو تنہا داری, کہ سارے نبیوں کی خوبیاں ملیں تو اللہ کے نبی بنے. لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے پاس دو حسن تھے, ایک جسمانی حسن تھا, بیوٹی بہت تھی, خوبصورت بہت ہے, بظاہر یہ نعمت ہے لیکن آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہی نعمت ان کے لیے آزمائش بن رہی ہے. دوسری ان کے اندر خوبصورتی تھی باطنی خوبصورتی, انر بیوٹی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں نا, تو انسان کا جسمانی حسن ماند پڑ جاتا ہے. اکثر آپ دیکھیں لوگوں کے گھڑے پڑ جاتے ہیں, حلقے پڑ جاتے ہیں, جھریاں پڑ جاتی ہیں, خوبصورت بننے کو دل ہی نہیں چاہتا, کئی دن سے پارلر ہی نہیں جانے کو دل چاہا جب سے قرآن شروع کر دیا ہے, روز تو ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں. بعض دفعہ بظاہر مشکلات میں جسمانی صحت خراب ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اپوزٹ جب بھی کسی کے اوپر مشکل آتی ہے نا, کوئی آزمائش, تو اس کا باطنی حسن خوبصورت ہو جاتا ہے. इस सूरत में अंदर के हुसन को निखारने की बहुत सारी टिप्स हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो खुशकिस्मत इंसान थे कि जो बचपन से आजमाए गए, लेकिन इसी के साथ वो अंदर से चमक गए। बहुत सारे लोग बाहर के हुसन की बहुत सारी बातें करते हैं, बालों में अंडे लगा लो, मुंह पे खीरे मल लो, आंखों पे टमाटर के पीस रख के सो जाओ और सारी ग्रोसरी जो है वो हुसन पे ही लगा दो, हाँ, लेकिन अंदर खूबसूरती नहीं होती। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस सूरत में दो लकब बहुत मिलेंगे कि वो मुहसिनीन में से थे और साबिर थे। वमन यत्तकी वयस्बिर का लफ्ज़ बहुत आएगा, तकवा, एहसान, सब्र, ये तीन चीज़ें मिलती थी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर के हुसन की बात की। फिर आप देखिए कि इस किस्से को खूबसूरत किस्सा कहने की एक और छोटी सी वजह नोट कर लें कि अमूमन किस्सों में हुसन, इश्क और बहुत इस तरह की अखलाक सोज किस्म की चीज़ें होती हैं, रोमांटिसिज्म कह लें आप या वल्गरपन कह लें, लेकिन इस सूरत में ये सब कुछ है। आपको मोहब्बत की चाशनी भी दिखेगी, रोमांटिक सीन भी दिखेंगे, लेकिन अखलाक को बिगाड़ने वाला हाल नहीं है बल्कि अखलाक को संवारने वाला। यहाँ इस सूरत में पाकिजगी को खूबसूरत बना के पेश किया गया, ना कि गंदगी को खूबसूरत पेश किया गया। और यही चीज़ें हमें इस सूरत के साथ दिखेंगी कि कैसे शर में से खैर निकलती है और ईमान बिल्ला भी आता है। बहरहाल अब ये तो खूबियाँ ऐसी हैं कि आप सुन सुन के भी थक गए होंगे और आप सोचेंगे कि अच्छा इतनी खूबियाँ, तो फिर सिर्फ खूबियाँ पढ़ लें आगे ना जाएँ। कहा नहीं, व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिन अलगाफिलीन, ये अल्लाह के नबी को ही नहीं हमें भी कहा गया। आप लोगों ने तो सिर्फ सूरत यूसुफ़ सुनी होगी लोक दास्तानों में, यूसुफ़ जुलेहा के किस्से, शादियों पे लड़कियों के बाज़ घरों में आके जो नाचते गाने वाले होते हैं वो ये कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिस रंग में सुनाएगा वो रंग बड़ा खूबसूरत है। इंतहाई ज़्यादा सबक आमोज़ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये तीन आयतों की तिलावत सुनते हैं तो फिर आगे से किस्सा शुरू होगा। अब आगे से असल में तमहीद ख़त्म होगी, अब स्टोरी चलेगी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين